من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، فاطر السماوات والأرضين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، شفيع المذنبين، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين. ولعنة الله الدائمة الباقية وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعده، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آج عشر اول ہے اور پہلی محرم ہے. آج بھی اور اس پورے عشرے کے دوران ہم مجلس کی ابتدا حضرت حجت کی سلامتی کی دعا سے کریں گے، کیونکہ ہم حضرت حجت کی بارگاہ میں ان کے جد کا پرسا دینے آئے. سب مل کے باواز بلند دعائے سلامتی امام زمانہ کی تلاوت کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها. اللهم صل على محمد وآل محمد. حقیقت زندگی کے عنوان سے آج اس عشر اول کی پہلی مجلس آپ کی سماعتوں کی نظر ہے، اور مجلس کی ابتدا رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے. تمام تعریفیں اور تمام حمد و ثنا ہے اس خلاق عالم کے لیے جس نے ہم کو خلق کیا اور ہمیں پال بھی رہا ہے. وہی ہے جو بیماری دیتا ہے، وہی ہے جو شفا دیتا ہے. ذلت دینے والا بھی وہ ہے، عزت دینے والا بھی وہ ہے، اور ہم سب اس کی بارگاہ میں اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ معبود تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں دامن محمد و آل محمد سے منسلک کر دیا، کہ ہم اس کی محبت میں اس فرش عزا پر موجود ہیں. اور پروردگار عالم کا اسم جو میں نے پچھلے سال عشرے میں آپ کے سامنے پیش کیا، روزانہ ایک اسم پیش کرتی رہی، کہ اللہ کے اسم کی برکت یہ کہ ہمارے مسائل حل ہوتے ہیں، ہماری پریشانیاں حل ہوتی ہیں. اس سال عشرے میں میں آپ کے سامنے روزانہ اس کے کلام کی برکت پیش کروں گی، یعنی قرآن پاک کا ایک ایک سورہ روز بیان کروں گی کہ اگر ہم ان کو اپنی نمازوں میں پڑھیں، واجب یا مستحب نماز میں، تو ہماری مشکلیں دور ہوتی ہیں. آج پہلی محرم ہے تو آج ایک سورہ آپ کے سامنے بیان کروں. چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق. چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں جو اپنی واجب یا مستحب نماز میں سورہ کافرون کی تلاوت کرے گا، اگر وہ بد نصیب بھی ہوگا تو میں اسے خوش نصیب، اللہ اسے خوش نصیب بنا دے گا. یعنی ہم کبھی کہتے ہیں تو قسمت میں تھا، ایسا ہو گیا. امام فرماتے ہیں اگر تم اپنی واجب یا مستحب نمازوں میں سورہ کافرون پڑھو گے تو اگر تم بد قسمت بھی ہو، بد نصیب بھی ہو، تو اللہ تمہیں خوش نصیب بنا دے گا. اور نہ صرف یہ بلکہ اللہ پڑھنے والے کے والدین کی مغفرت فرمائے گا، اور پڑھنے والی کی اولاد کو بخش دے گا. آپ سوچیے زندگی میں ہمیں فکر کس کی ہوتی ہے؟ اپنے والدین کی اور پھر اپنے بچوں کی. تو اللہ ایسا عطا کرنے والا ہے, اتنا فضل و کرم والا ہے کہ اگر تم اپنی نمازوں میں سورہ کافرون پڑھو تو خوشبخت ہو جاؤ گے, تمہارے والدین کی مغفرت ہو جائے گی اور تمہاری اولاد کو بھی بخش دوں گا. اچھا, اللہ کا فضل و کرم کہاں تک چلتا ہے؟ ایک روایت آپ کے سامنے بیان کروں. کتاب ہے سبق آموز احادیث کی دوسری جلد سے روایت پڑھ رہی ہوں. ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا, میں تم سے تین سوال کروں گا, اگر تینوں کے جواب دے دیے تم اپنی وزارت پہ باقی رہو گے, اور اگر جواب نہ دے سکے تو اپنی وزارت کا لباس اتار دینا. اب وزیر پریشان ہو, بادشاہ کیا پوچھے گا؟ بادشاہ نے کہا, میرا پہلا سوال یہ ہے خدا کیا کھاتا ہے, میرا دوسرا سوال یہ ہے خدا کیا پہنتا ہے, اور میرا تیسرا سوال یہ ہے خدا کیا کرتا ہے. اب وہ حیران ہے کہ وزیر میں اس کو کیا جواب دوں, خدا جسم نہیں رکھتا تو کھائے گا اور پہنے گا کہاں سے, وہ جسم ہے نہیں وہ نور ہے, مگر اس کو کیا جواب دوں کہ یہ مطمئن ہو جائے. وہ بہت پریشان, اور اگر جواب نہ دے سکا تو یہ وزارت کا لباس اتارنا پڑے گا. اب اسی پریشانی میں اس کا ایک غلام تھا, وزیر کا غلام, دیکھا کہ آقا بہت پریشان. کہا, پریشان کیوں ہیں؟ کہا, میں پریشان ہوں اس لیے کہ میرے بادشاہ نے مجھ سے تین سوال پوچھے. کہا, کیا تین سوال ہیں؟ کہا, میرے بادشاہ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ خدا کیا کھاتا ہے, کیا پہنتا ہے اور کیا کرتا ہے خدا. کہا, مجھے ان تینوں سوالوں کے جواب پتا ہے, میں دو سوالوں کے جواب آپ کو ابھی دیتا ہوں اور تیسرے سوال کا جواب میں آپ کو کل بھرے دربار میں دوں گا. کہا, اچھا بتاؤ. کہا, خدا کیا کھاتا ہے؟ خدا اپنی مخلوقات کے غم کھاتا ہے, اپنی مخلوق کے جو دکھ دیکھتا ہے تو وہ دکھ کھا رہا ہوتا ہے, یعنی وہ پریشان ہوتا ہے خدا, تو وہ دکھ کھانا اس کی غذا ہے. اور کہا, کیا پہنتا ہے؟ کہا, اپنی بندوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے, اپنے بندوں کی عیب جو ہی لوگ کرتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے, وہ ایسا ستار ہے خدا. تو کہا, وہ اپنے بندوں کے عیبوں کو پہنتا ہے, یعنی ان پہ پردہ ڈالتا ہے. اچھا, اب اگلے دن بڑے دربار میں وزیر پہنچا. کہا, بادشاہ سلامت, مجھے آپ کے سوالوں کا جواب پتا ہے. کہا, کیا پتا ہے؟ کہا, اللہ اپنے بندوں کے غم کھاتا ہے اور اللہ اپنے بندوں کے عیبوں کو پہنتا ہے. کہا, جواب بالکل صحیح ہے, مگر تمہیں کس نے بتایا؟ کہا, آقا میرا ایک غلام ہے اور وہ بہت ذہین ہے, اس نے مجھے جواب بتایا. کہا, اپنی وزارت کا لباس اتارو, اپنے غلام کو دے دو, وہ وزیر بننے کے قابل ہے. اب جب وزارت کا لباس اس نے اتارا, وہ شاہانہ خلعت جو پہنتا تھا, اور غلام کو پہنائی, تو اپنے غلام سے کہا, اچھا تیسرے سوال کا جواب تو دے دے. کہا, بھی نہیں سمجھے, میرا خدا وہ ہے جو غلام کو وزیر بنا دے اور وزیر کو غلام بنا دے. صلوات پڑھی بابا سے بلند. رب ذوالجلال نے اس پوری کائنات کو جو خلق کیا ہے, ہم اب تک اپنی زندگی کے اتنے سال گزارنے کے باوجود اس کائنات کو, حتیٰ کہ اس اپنی دنیا کو ایکسپلور نہیں کر سکے, نہیں جان سکے, نہیں ہم میں اتنی طاقت. اور اس خدا نے اس دنیا کو, حدیث کسا میں کہتا ہے, میں نے یہ دنیا بنائی فقط پنجتن کی محبت میں. اگر پنجتن نہ ہوتے تو یہ دنیا خلق نہ ہوتی, اور بنائی بھی ہے تو پنجتن کے نور سے بنائی ہے. رسول اسلام, رسول ختمی مرتبت, احمد مشتبہ, محمد مصطفیٰ. رسول شاہ فرماتے ہیں, اللہ نے میرے نور سے عرش اعظم کو, علی کے نور سے ملائکہ کو, فاطمہ زہرا کے نور سے زمین اور آسمان کو, حسن مشتبہ کے نور سے چاند اور سورج کو, اور حسین کے نور سے بہشت کی تخلیق کی ہے. یہ کائنات تخلیق پا گئی پنجتن کے نور سے, اور جب پا گئی تو قرآن میں اپنے حبیب سے کہا, سورہ شورا کی آیت نمبر 23, قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی. اے میرے رسول کہہ دو میں تم سے اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا مگر یہ کہ میرے اقربا سے مودت کرو، ایسی محبت کرو. دیکھیں محبت اور مودت میں فرق ہے. محبت جسے ہم کرتے ہیں اپنے بچوں سے، اپنی اولاد سے محبت ہے، ان کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں. مودت وہ ہے کہ جب اب آپ کسی کی محبت میں جان تک دے سکیں، اس کو کہتے ہیں مودت. تو کہا اللہ نے بس کہہ دو تمام انسانوں سے کہ میں تم سے اجر رسالت نہیں چاہتا مگر یہ کہ فقط میرے اقربا سے محبت کرو. اور یہ جو اللہ نے حکم دیا قرآن میں کہ محمد و آل محمد سے مودت کرو، اس کا اجر رکھا. کوئی ایسا کام نہیں ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہو اور اجر نہ رکھا ہو. تو پروردگار عالم نے جو محبت کا حکم دیا اس پر اجر رکھا. اور رسول اسلام کہتے ہیں جو مجھ سے میری آل سے محبت کرتا ہے اللہ اس کو 20 فائدے دیتا ہے، 10 دنیا میں 10 آخرت میں. اور انشاءاللہ میری کوشش ہے، خدا نے مجھے توفیق دی تو روزانہ دو دو فائدے جو ہیں میں آپ کے سامنے پیش کرتی رہوں گی تاکہ اس عشرے کے اختتام پر آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہو جائے کہ وہ 20 فائدے کیا ہیں، 10 دنیا کے اور 10 آخرت کے، جو اہل بیت سے مودت کرنے کی وجہ سے، محبت رکھنے کی وجہ سے اللہ ہمیں عطا کرتا ہے. آج پہلی محرم میں دو فائدے میں دنیا کے بیان کروں گی جو ہم اپنے مولا سے محبت کرتے ہیں. کا پہلا فائدہ، جو صدق دل سے محمد اور آل محمد سے محبت رکھے گا، رسول کے حدیث ہے، پروردگار عالم سے اس کے دل سے دنیا کی محبت نکال دے گا. یعنی جو فقط دنیا دنیا دنیا، اس نے کیا کہا، اس کو کیا دینا ہے. یہ جو ہم صبح شام دنیا میں سرگردہ رہتے ہیں، آخرت کی نہ فکر ہے نہ دعا کرتے ہیں، تو کہا جو حقیقی طور پر محمد اور آل محمد سے محبت رکھے گا تو پروردگار عالم اس کے دل سے دنیا کی محبت نکال دے گا. کرنا سب کچھ ہے مگر آخرت کے لیے ہر عمل کرنا ہے قربتاً اللہ. تو کہا کہ پہلی جو پہلا جو فائدہ ہوگا مومن کو محبت محمد و آل محمد کا، وہ یہ کہ دنیا کی محبت ان کے دل سے نکل جائے گی. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ علم کی تلاش میں سرگردان رہیں گے. کتاب سے علم مل جائے، عالم سے علم مل جائے، مجلس سے علم مل جائے، محفل سے علم مل جائے، وہ ہر جگہ یہ کوشش کریں گے کہ علم میں سرگردان. اور کیوں نہ کوشش کریں کہ جب رسول کہہ رہے انا مدینۃ العلم و علی بابہا، انا مدینۃ الحکمہ و علی بابہا، میں شہر علم ہوں اس کا دروازہ علی ہے، میں شہر حکمت ہوں اس کا دروازہ علی ہے. تو جب مولا در علم کا، شہر علم کا دروازہ بن جائے تو ہمیں علم کے لیے سرگردہ نہیں ہونا چاہیے، ہونا چاہیے. اچھا علی کا علم کتنا ہے، کوئی علی کے علم کا اندازہ نہیں لگا سکتا. ہم اپنے مولا کے علم کو نہیں جانتے. اور ہم بڑی بڑی چیزوں کے بارے میں تو سوچ سکتے، مولا نے خود کہا میں آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے زیادہ جانتا ہوں، میرے مولا کے علم کی انتہا. مگر ہم علی کے علم کی انتہا نہیں جان سکتے. علی جزیات کا علم بھی رکھتے ہیں، علی کلیات کا علم بھی رکھتے ہیں، جو چھوٹی چھوٹی باتوں کا علم بھی رکھتے ہیں. اور اکثر کبھی ہمارے ذہنوں میں خیال آتا ہے کہ جب اللہ سے مانگنا ہے تو کوئی بڑی چیز مانگے، چھوٹی چیز کیوں مانگے، اللہ کی شان کے خلاف ہے. یہ خیال ہی غلط ہے. اللہ کہتا ہے مجھ سے اگر تمہارے جوتے کی لیسز، تسمہ جوتے کا ٹوٹ جائے، وہ بھی مجھ سے مانگو، اور میں اس کو پسند کرتا ہوں جو کثرت سے مجھ سے مانگے. ایسے ہم مولا کے لیے سوچتے ہیں بھائی مانگنا ہے تو کوئی بڑی چیز مانگو، چھوٹی چیز کیوں مانگ رہے ہو، نہیں سب کچھ مانگنا ہے ان کے وسیلے سے، سب کچھ. ہم دنیا میں کسی انسان کے محتاج نہیں ہیں، ہمیں فقط اور فقط اللہ سے مانگنا ہے اور معصومین کے وسیلے سے مانگنا ہے. اور مولا نے یہ دعویٰ بار بار کیا، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو اس سے پہلے کہ میں تم میں نہ رہوں، بار بار کیا. جو کبھی مولا نے کیا تو لوگوں نے پوچھا ہمارے سر میں بال کتنے ہیں، مولا نے کہا میں بتا تو دوں گا مگر تصدیق کون کرے گا کہ جتنا میں کہہ رہا ہوں اتنے ہی بال ہیں. اب ایک دفعہ مولا نے دعویٰ کیا، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو مجھ سے اس سے پہلے کہ میں تم میں نہ رہا ہوں. ایک شخص کھڑا ہوا، کہا یا علی آج میں کیا کھاؤں گا. مولا نے اس کا چہرہ دیکھا. اب سوال دیکھیے کیا پوچھ رہا ہے، ہم تو کہیں گے کوئی سوال ہی نہیں ہے، یہ کیا پوچھ رہے ہو بھائی، جو کھاؤ گے کھا لو. نہیں، علی آج میں کیا کھاؤں گا. مولا نے اس کا چہرہ دیکھا اور کہا آج تم دودھ چاول کھاؤ گے. اس نے کہا آج میں دودھ چاول ہی نہیں کھاؤں گا. یہ بغضِ علی کی بیماری آج نہیں ہے، یہ علی کے زمانے سے ہے. اب دل میں بغضِ علی تھا، کہا آج دودھ چاول ہی نہیں کھاؤں گا. مولا علی مسکرائے اور کہا میں نے کہہ دیا ہے، خدا نے تقدیر میں لکھ دیا ہے، آج تو دودھ چاول ہی کھائے گا. اب گھر پہنچا اپنی زوجہ سے کہا مجھے بھوک لگی ہے کیا پکا ہے، کاش دودھ چاول پکے ہیں. جب زوجہ نے یہ کہا تو کہا نہیں میں دودھ چاول نہیں کھاؤں گا، جاؤ پڑوس سے کچھ جا کے مانگ کے لے آؤ. پڑوس میں گئی مگر بڑی دیر کے بعد آئی. کیا دیر کیوں ہوئی؟ کہا اس لیے کہ میں حیران یہ ہوں آج سارے محلے میں دودھ چاول پکا ہے، اور میں جس گھر میں جاتی تھی دودھ چاول، اور دودھ چاول تمہیں کھانا نہیں تھا. کہا اچھا نہیں میں دودھ چاول تو نہیں کھاؤں. گھر سے نکلا اور تھوڑا فاصلہ طے کیا، ایک قافلہ گزر رہا تھا. قافلے کے پاس گیا، کہا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ کہا ہاں ہے. کہا کیا ہے؟ کہا آج دودھ چاول ہے. کہا نہیں دودھ چاول نہیں، کچھ اور کھانے کو دے دو. کہا نہیں ہمارے پاس نہیں ہے. کہا نہیں میں دودھ چاول نہیں کھاؤں گا. کہا آپ کھانا پڑے گا. کہا کیوں کھانا پڑے گا؟ کہا ہمارے قبیلے میں رسم ہے کوئی ہم سے کھانے کو پوچھے اور نہ کھائے اسے ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں، ہم مار مار کے کھلائیں گے. اب اسے مار مار کے وہ دودھ چاول کھلائے گئے. جب دودھ چاول کھا لیا اور جب شہر میں داخل ہوا، سامنے مولا علی آ رہے تھے. مولا علی کو سامنے سے مولا علی آ رہے تھے. مولا علی کے چہرے کو دیکھتے ہی کہتا میں نے دودھ چاول نہیں کھائے. مولا کہنے گے تم نے دودھ چاول بھی کھائی ہے، دودھ چاول بھی کھائے ہیں اور مار بھی کھائی ہے. اگر میرے کہنے سے کھا لیتا تو مارنا پڑتی، مگر تو نے مار بھی کھائی اور دودھ چاول بھی کھائے. تو علی کے علم کا گواہ کون ہوگا؟ گواہ کے لیے ضروری ہے وہ گواہ ہو کہ جسے علم کی انتہا پتا ہو. اور علی کے علم کا گواہ کون ہے؟ علی نے ایک دفعہ پھر دعویٰ کیا مسجد کوفہ میں، سلونی سلونی قبل انت تاخذونی، پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو. مجمع کے درمیان سے ایک شخص کھڑا ہوا، سر پہ امامہ ہے، کمر میں پٹکا باندھا ہوا ہے، اسا ہاتھ میں ہے. کہا مجھ کو میری زبان میں سوال کے جواب دو، میں عبرانی میں پوچھوں گا. مولا نے کہا تم عبرانی میں پوچھو، میں عبرانی میں جواب دوں گا. وہ سوال کرتا رہا اور جواب دیتے رہے مولا. ایک بارگی اس نے کہا حق آپ کے ساتھ تھا یا علی، حق آپ کے ساتھ تھا، حق آپ کے ساتھ ہے اور حق آپ کے ساتھ رہے گا. آپ حق کے ساتھ ہیں اور حق آپ کے ساتھ ہے. جو یہ کہہ کے چلا، تو حق علی کے ساتھ ہے. جب وہ کہہ کے بڑھا تو لوگوں نے پوچھا مولا یہ کون ہے؟ کہا یہ حضرت خضر ہیں. خضر علی کے سامنے آتے ہیں سوالات کو پوچھنے، اور تشفی کے ساتھ جاتے ہیں کہ علی سے سوالوں کے جواب مل گئے. آج انہی مولا کے صدقے میں، کیونکہ یہ مولا محمد والے محمد وارث قرآن ہیں، اور ہم قرآن کے وارث کی مجلس میں بیٹھے ہیں. ہم یہاں پہ آپ کے سامنے، میں آج اس پورے عشرے میں سورہ عنکبوت پیش کروں گی. سورہ عنکبوت کو کیوں کہتے ہیں عنکبوت؟ اور میں نے اس عشرے کا عنوان حقیقت زندگی کیوں رکھا؟ جب آپ سورہ عنکبوت سنیں گے تو اللہ نے زندگی کی وہ حقیقتیں اس سورہ میں بیان کی جس کے بارے میں ہم پریشان رہتے ہیں، دوسروں سے پوچھتے ایسا کیوں ویسا کیوں. اگر ہم قرآن کو سمجھ لیں اور محمد و آل محمد کی سوانح حیات کو سمجھ لیں، ہمیں کبھی نہ کہنا پڑے یہ کیوں. ہمیں ہر سوال کا جواب قرآن سے ملے گا، محمد و آل محمد سے ملے گا. تو پہلی چیز، یہ سورہ عنکبوت کا عنوان میں نے حقیقت زندگی اس لیے رکھا کہ آپ کے سامنے حقیقت بیان کروں. پہلا سوال، اس سورہ کو سورہ عنکبوت کیوں کہتے ہیں؟ عنکبوت مکڑی. چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے بنی آدم میں سے، ہم انسانوں میں سے، 13 قسم کے لوگوں کو مسخ کیا ہے، ان پہ عذاب آیا ہے. ان میں سے ایک مکڑی بھی ہے. اور مکڑی ایک عورت تھی جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی تھی، شوہر کے پاس نہیں جاتی تھی. اللہ نے اس پر عذاب نازل کیا اور وہ مکڑی کی شکل بن گئی، اس کو مسخ کر دیا اللہ نے. سورہ عنکبوت کا نام اللہ نے عنکبوت اس لیے رکھا کہ آگے کی آیتوں میں 5-6 محرم تک آپ کے سامنے آ جائیں گی وہ آیتیں، کہ اللہ نے باطل پرستوں کے عقیدے کو مکڑی کے جالے سے تشبیہ دی ہے. مکڑی کا جالہ کیا ہوتا ہے؟ آپ انگلی مارے تو ہٹ جائے گا، اتنا کمزور ہے. کہ باطل پرستوں کا عقیدہ مکڑی کے جالے کی طرح ہے، اور اس لیے اللہ نے اس سورہ کا نام سورہ عنکبوت رکھا کہ اس میں اللہ حق اور باطل کے عقیدوں کو بیان کر رہا ہے. اچھا، اب اس سورہ کی ابتدا کرتے ہیں. اس سورہ کی ابتدا بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ سورہ ہے، وہ آیت ہے جس کو اللہ نے قرآن میں 114 مرتبہ نازل کیا ہے تاکہ میرا بندہ کبھی نا امید نہ ہونے پائے، مایوس نہ ہونے پائے۔ کیا ہے اس کا ترجمہ؟ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے۔ جسے میری رحمانیت کا اور رحیمیت کا یقین آ جائے وہ اس کائنات میں کبھی مایوس نہیں ہوگا۔ اور یہ ایسی آیت ہے کہ مجھ جیسا طالب علم بھی پڑھے تو اس ایک آیت پہ اشرے پڑ جائے، یہ ایسی عظیم آیت ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ جب عبداللہ ابن عباس مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام و السلام مولا کائنات کے پاس آئے، مولا سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کر دیجئے، مولا نے کہا اچھا۔ عشاء کے بعد مولا نے بیان کرنا شروع کیا، جب فجر کا وقت قریب آ گیا، پوری رات گزر گئی اور مولا فقط بسم اللہ کی بے کے فضائل بیان کر رہے ہیں، بسم اللہ کی تفسیر ختم نہیں ہونے پائی، رات گزر گئی۔ جب فجر کا وقت آیا، مولا کھڑے ہو کے نماز کا وقت آ رہا ہے، تو کہا مولا میں نے سورہ فاتحہ کی تفسیر کہا تھا، آپ تو بسم اللہ کی تفسیر مکمل نہیں کر سکے۔ تو مولا مشکل عشاء کہتے ہیں، عبداللہ ابن عباس اتنا یاد رکھو، جتنا کچھ قرآن میں ہے وہ سب کچھ سورہ الحمد میں ہے، جو سورہ الحمد میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور جو بسم اللہ میں ہے وہ اس کی بے میں ہے، اور جو بے میں ہے وہ اس کے نقطے میں ہے، اور وہ نقطہ ہے بے بسم اللہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ علی کو قرآن سے نکالنے والے، علی کے فضائل نہ سننے والے، قرآن کی پہلے لفظ بسم اللہ سے نقطے کو ہٹا دیں تو پہلا لفظ نہیں پڑھ سکتے، علی کے بغیر قرآن کیا سمجھیں گے۔ تو یہ وہ بسم اللہ ہے کہ مولا کہتے ہیں جو نقطہ ہے بے ہے وہ میں ہوں۔ مگر بسم اللہ کے لیے ایک حدیث بیان کر دوں، تفسیر نور الثقلین میں رسول ختمی مرتبت احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان بسم اللہ کہتا ہے، آج پہلا پیغام آپ کو دے رہی ہوں، ہم سنتے ہر دفعہ ہیں مگر یہ اپنی عادت بنا لیجئے، جس کام کو بھی شروع کریں، پانی پی رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، ٹیلی فون اٹھا رہے ہیں، گھر کچن میں کام کر رہے ہیں، آپ خواتین کا جو بھی کام کریں اس کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ رسول کہتے ہیں جب کوئی کسی کام کی ابتدا میں جب بھی کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو پروردگار ارشاد فرماتا ہے اس کا ایک حق ہے جو مجھ پر واجب ہو گیا ہے کہ میں اس کے معاملات کو مکمل کر دوں اور برکت پیدا کر دوں۔ یعنی اگر ہم بسم اللہ کہنا شروع کر دیں، دنیا میں عادت بنا لیں، تو جب میدان قیامت میں نامہ اعمال ملے گا تو پہلا لفظ کیا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور مولا علی کہتے ہیں جو لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے اپنے نامہ اعمال کو پڑھیں گے تو دیکھیں گے اس میں گناہ نہیں ہے، کہیں گے اللہ بہت سے گناہ ہوئے تھے، تو خدا کہے گا جب تم نے مجھے رحمان و رحیم کہہ کے پکارا تو کیسے ممکن ہے کہ میں زیر نامہ اعمال میں گناہ رہنے دوں۔ تو اپنی سلوات پڑھ بابا سب اللہ تو بسم اللہ کہنا ہم اپنی عادت بنا لیں تاکہ ہماری عادت بن جائے اور ہم دنیا میں بھی فائدہ اٹھائیں، ہمارے معاملات مکمل ہوں اور اس میں برکت نازل ہو اور آخرت میں بھی ہم اس کا فائدہ اٹھائیں۔ اچھا پہلی آیت ہے اس کی الف لام میم۔ عربوں کو اپنی زبان پر، اپنی تہذیب پر بہت مان تھا، بہت فخر تھا، غرور تھا۔ اللہ نے ان کی ہی زبان میں قرآن نازل کیا اور حروف مقطعات رکھ دیے، یا الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے، یعنی اللہ نے معجزہ رکھ دیا کہ تمہاری زبان کے الفاظ ہیں، اب الگ الگ کر کے پڑھو گے کیا معنی ہیں؟ نہیں جانتے۔ جب تک امام زمانہ کا ظہور نہ ہو جائے اور امام کے ظہور کے بعد امام تشریف لائے فرمائیں گے کہ ان حروف مقطعات کے کیا معنی و مفہوم ہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ تو اللہ نے اس سورے کی ابتدا الف لام میم سے کی۔ اور پھر اگلی آیت جو دوسری آیت ہے، اللہ کہتا ہے احسب الناس، لوگوں نے خیال کر لیا ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ وہ کہہ دیں گے ہم ایمان لائے اور ہم مان جائیں گے، ہم چھوڑ دیں گے۔ پھر اللہ اگلی آیت میں، چوتھی آیت جو آیت ہے اس میں کہتا ہے پروردگار، تیسری آیت میں کہتا ہے وَلَقَدْ فَتَّنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلے والوں کا بھی امتحان لیا، اور پھر خدا کیا کہتا ہے، فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکذبوا، ہم تمہارا امتحان لیں گے کون دعوے امتحان میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. تو اللہ نے ان تین آیتوں میں پہلا زندگی گزارنے کا پیغام دیا، اگر تم دعوی ایمان کر رہے ہو تو ہم ایمان کا امتحان لیں گے، جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے اس کی آزمائش اتنی ہی سخت ہوتی ہے. تو خدا امتحان لے گا، اور کیسے لے گا؟ ساتویں امام باب الحوائج امام موسی کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ امتحان لے گا اور ایسے امتحان لے گا جیسے آگ، جیسے آگ میں سونے کو رکھ کے تپایا جاتا ہے. جب سونے کا امتحان لیا تھا کہ کھرا ہے یا کھوٹا ہے، تو سونے کو آگ کی بھٹی میں رکھا جاتا ہے. کہا جیسے سونے کو آگ کی تپش میں آزمایا جاتا ہے، ایسے ہی مصائب و علام دے کر مومن کو آزمایا جائے گا. تو کوئی مومن یہ نہ کہے کہ میں اللہ پر ایمان لائی، میں رسول پر ایمان لائی، چاہتا ہے معصومین پر ایمان لائی، میں ہی مصیبتوں میں ہوں. نہیں، اللہ نے کہہ دیا میں سب کے دعوے ایمان کا امتحان لوں گا. اچھا کیوں لے گا؟ ذہنوں میں پہلا سوال پیدا ہوتا ہے، کیوں لے گا؟ جب وہ سب کے دلوں کا حال جانتا ہے، ہم آنکھ سے کیا اشارہ کر رہے ہیں وہ اس کے بارے میں بھی جانتا ہے. جب وہ سب کچھ جانتا ہے، کس کے دل میں کتنا ایمان ہے، کون مومن ہے، کون منافق ہے، کون مشرک ہے، جب وہ سب جانتا ہے تو امتحان کی ضرورت کیا ہے؟ سوال ہے نا یہ، جب تو سب جانتا ہے تو دعوی ایمان کا امتحان کیوں لے رہا ہے؟ یقین مانیے، جب تک انسان کے ارادے کا اور نیت کا عمل ظاہر نہ ہو، اس وقت تک ثواب و عذاب نہیں دے سکتا خدا. جب تک ہم دعویٰ کر رہے ہیں مسلمان ہیں، کیا ثبوت ہے؟ ابھی نماز پڑھ رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں. تو کسی بھی ارادے کو اور نیت کے ظاہر ہونے کے لیے عمل ضروری ہے، اور عمل ہوگا تو جزا ملے گی، برا عمل ہوگا تو سزا ملے گی. جیسا کہ مولا کائنات نے علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا کائنات جب یمن سے کچھ لوگوں کو بلوایا تھا، تو یمن کے گورنر نے 10 افراد کو بھیجا تھا، 40 لوگوں میں سے 10 کو منتخب کیا تھا، اور ان آنے والے 10 افراد میں ابن ملجم بھی تھا. اور جب ابن ملجم مولا کائنات کے سامنے آیا اور مولا کی شان میں قصیدے پڑھنے لگا کہ آپ کا یہ مقام ہے، تو مولا نے ایک پرتہ پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ کہا عبد الرحمن. کہا ولدیت کیا ہے؟ ابن ملجم. کون سے قبیلے کے ہو؟ مرادی. مولا نے پھر پوچھا، کس قبیلے سے ہو؟ کہا مرادی. مولا نے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون. کہا مولا آپ نے یہ جملہ کیوں کہا؟ کل میں سجدہ کیوں پڑھا؟ کہا تو ہی میرا قاتل ہے. کہا مولا میں قاتل ہوں؟ آپ مجھے مار دیجئے اگر میں آپ کا قاتل. کہا تجھے کیوں مار، تو نے ابھی کیا کیا ہے؟ جب تیرا عمل ظاہر ہو تو میں تجھے ماروں. یعنی جب تک عمل ظاہر نہ ہو، اچھا یا برا، اس وقت تک ہمیں جنت میں جہنم میں جانے کا ثواب اور عذاب کا خدا نہیں دے سکتا، ہمارے عمل پہ ثابت ہے. اسی لیے اللہ امتحان لے گا. اگر خدا کسی کو جنت میں بھیج دے، ہم گئے تو ہمارے پاس رہ رہا، ہمارے رشتہ دار ہے، ہمارا دوست ہے، اس کو کیوں؟ تو اللہ کہے گا یہ صبر کرنے والوں میں سے تھا. تو آپ کہیں گے، آپ کیا کہیں گے؟ کوئی صبر کرنے والا نہیں تھا، ہماری طرح تھا. تو اللہ نے اسی لیے امتحان رکھا. جو امتحان میں نے دنیا میں لیا تھا، یہ صبر کر رہا تھا، تم صبر نہیں کر سکتے تھے، یہ صابرین میں سے جنت کا مقام اس کے لیے. کچھ لوگ شکر کرنے والے ہیں، کچھ لوگ جہاد کرنے والے ہیں. تو اللہ نے امتحان اسی لیے رکھا کہ دلیل قائم ہو جائے، حجت قائم ہو جائے کہ اگر کسی کو جنت بھیج رہا ہوں تو اس کے مقام کو اس وجہ سے کہ اس نے صبر کیا، شکر کیا یا جہاد کیا. اچھا اب اللہ اگلی آیت میں کہتا ہے، یہاں پہ ایک چیز بیان کر دوں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، جب اللہ نے بلایا کہ آپ کوہ طور پہ آئیے 30 دن کے لیے، اور 30 دن کے بعد میں آپ کو توریت کی جو لا ہے وہ عطا کروں گا، کتاب آسمانی. موسیٰ اپنی قوم میں اپنے وصی جناب ہارون کو مقرر کر گئے. ہر نبی اپنے وصی کو مقرر کرتا ہے، یہ انبیاء کی سنت ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں رسول اللہ چلے گئے اور کوئی نہیں تھا، یہ ان کے لیے پیغام ہے. موسیٰ 30 دن کے لیے کہتے ہیں, ہمیشہ کے لیے نہیں, مگر جناب ہارون کو اپنی جگہ مقرر کر گیا, اپنی قوم سے کہہ گئے جو ہارون کہیں گے ان کی اطاعت کرنا. جب گئے کوہ طور پہ 30 دن گزر گئے, اللہ نے کہا 10 دن اور رکو, 10 دن اور رکے, 40 دن. اب موسیٰ کی قوم نے کہنا شروع کیا کہ موسیٰ تو بھاگے نا عزب اللہ, ہمیں چھوڑ کے چلے گئے, اب ہم کیسے ان کو مانیں. جب ہارون نے کہا نہیں, میں ہوں ان کا وسیع, یہاں تک کہ وہ جناب ہارون کو مارنے کے در پہ ہوئے, جناب ہارون خاموش ہو گئے. شیطان ایک انسان کی شکل میں آیا کہ میں تمہارے لیے خدا بنا دیتا ہوں, تم اپنے گھروں سے زیورات لے کر آؤ. وہ زیورات لے کر آئے, ان زیورات کو پگھلایا گیا اور سونے کا بچڑا بنا دیا. جب بنا دیا, سامری جو موسیٰ کے لشکر کا سردار تھا, اور اس سامری نے یہ دیکھا تھا کہ جب حضرت جبرائیل عرش سے آئے تھے تو ایک ایسی سواری پہ سوار تھے کہ جب وہ سواری زمین پر پاؤں مارتی تھی تو زمین ہلنے لگتی تھی, اور اس سواری نے ہی سمندر پہ پاؤں مارے تھے, ہر قبیلے کے لیے ایک راستہ بن گیا تھا خشکی کا, اور فرعون سے بچ گئے تھے وہ. تو سامری نے وہ حضرت جبرائیل کی سواری کے قدموں کے نیچے کی مٹی اٹھا لی تھی, کہ اس مٹی میں طاقت ہے کہ مٹی ہلنے لگتی ہے. جو مٹی اٹھا لی تو شیطان کہتا ہے سامری وہ مٹی مجھے دو, اور وہ مٹی اس نے بچھڑے میں ڈالی, بچھڑا بولنے لگا. لوگ حیران ہیں, یہ سونے کا بچھڑا اور بول رہا ہے. 70,000 افراد اسی وقت ایمان لے آئے اور اس کی عبادت کر لے, موسیٰ کو بھول گئے. جب 40 دن ہو گئے اور موسیٰ کو تورات کی لوہیں ملی تو اللہ نے موسیٰ سے کہا, موسیٰ میں نے تمہاری قوم کا امتحان لے لیا. کہ کیسے امتحان لیا؟ کہ سامری نے سونے کا بچھڑا بنایا ہے جو باتیں کرتا ہے, حرکت کرتا ہے, اور لوگوں نے مجھے چھوڑ کر اس بچھڑے کو اپنا خدا مان لیا. تو کہا اللہ بچھڑا تو بنا لیا, مگر اس میں آواز کس نے پیدا کر دی؟ یہ تیری شان ہے, تو نے آواز پیدا کر دی. کہا اس لیے کہ جب میں نے لوگوں کو دیکھا کہ مجھ سے منہ پھیر لیا ہے اور ایک بچھڑے کی طرف رخ کر لیا ہے, تو میں نے ان کے امتحان کو اور سخت کر دیا اور اس بچھڑے میں آواز پیدا کر دی. تو اللہ امتحان لیتا ہے اس لیے کہ ہمارے ایمانوں کی آزمائش کر سکے. اب اگلی آیت میں جو چوتھی آیت ہے, اللہ ارشاد فرما رہا ہے, ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء یحکمون. اللہ کہہ رہے جو لوگ اعمال بد کرتے ہیں, برے اعمال کرتے ہیں, کیا وہ ہمارے قابو سے باہر نکل گئے؟ اور یہ کتنا برا خیال کرتے ہیں. یہ بہت اہم آیت ہے. زندگی کی ایک حقیقت اللہ نے سمجھائی کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے, دوسری حقیقت کی طرف اللہ اشارہ کر رہا ہے کہ جو لوگ اعمال بد کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے قابو سے باہر نکل گئے. کتنا برا خیال ہے یہ. یعنی اللہ یہ بتانا چاہتا ہے, اور میں یہ بات مومنوں کے مجمع میں کہہ رہی ہوں, میں کسی مشرک سے نہیں کہہ رہی, میں یہ قرآن کی آیت مومنوں کے مجمع میں سنا رہی ہوں. ہم سے اور آپ سے اعمال بد ہوتے ہیں, ہم گناہگار ہو جاتے ہیں, اور اگر توبہ نہ کریں تو شقی ہو جائیں. تو کیوں ہوتے ہم سے اعمال بد؟ اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی جگہ پر اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں اور سامنے والا سمجھ رہا ہے وہ صحیح ہے. جھگڑا فساد شروع اسی لیے ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں ہم صحیح ہیں. وہ ایک مثال دوں آپ کے سامنے, ایک ماں ہے, اس کی عادت ہے, اللہ نے اس کو بچے دیے, اپنے بچوں کو ناشتے میں دودھ کا ایک گلاس اور شہد کا ایک چمچہ دیتی ہے. اچھی بات ہے, بونس کی کمزوری دور ہوتی ہے, وائٹامن اے اور ڈی موجود ہے, دودھ دے رہی ہے, شہد میں شفا ہے, قرآن کہتا ہے, اچھی بات ہے نا, سب کہیں اچھی بات ہے. بچے بڑے ہو گئے, گھر میں بہو آ گئی. اب اس نے یہ بہو میرے گھر کا حصہ ہے, اپنی بہو سے بھی کہا کہ میں اپنے سارے بچوں کو دودھ کا گلاس اور ایک چمچ شہد دیتی ہوں ناشتے میں, تم بھی کھاؤ یہ. اپنی جانب سے وہ سوچ رہی ہے میں نے اپنی اولاد کی طرح اپنی بہو کو بھی سمجھا, مگر آنے والی بہو یہ کہہ رہی ہے کیا مشکل ہے, یہ کیا دودھ اور شہد دے رہے ہیں, ہمیشہ سے میں چائے پیتی رہی ہوں اور پابندی کر دی ہوں اپنے سارے بچوں کے سامنے, میرے شوہر کے سامنے اس طرح سے مجھ پہ. وہ خود کو صحیح سمجھ رہی ہے, ادھر ساس خود کو صحیح سمجھ رہی ہے. فیصلہ کون کرے گا کیا صحیح ہے؟ اگر ہم ہر عمل کرتے وقت یہ سوچ لیں ہمارا امام اس سے راضی ہے, ہر شخص اگر ہم ہر فیصلہ کرتے وقت یہ سوچ لیں تو ہم سے اعمال بد نہ ہو. ساس ہی سوچے میں نے اپنے بچوں کو تو کھلایا, یہ میری بہو ہے, میں آج ایک دفعہ کہہ دوں بیٹا یہ کھاؤ گی تمہیں فائدہ ہوگا, تمہاری کمزوری نہیں آئے گی, ہڈیاں مضبوط رہیں گی, مگر اگلے دن میں اس کو نہ کہوں. اس کو بات سمجھ میں آئے گی تو دودھ بھی پیے گی اور شہد بھی کھائے گی، اور بات اگر سمجھ میں نہ آئی تو یہ نہیں لے گی. بہو اپنی جگہ یہ سمجھے کہ ہاں یہ بہت اچھی چیز ہے میں لوں، اور اگر دل نہیں چاہتا تو اخلاق سے منع کر دے کہ مجھے عادت نہیں ہے مجھے، مگر یہ نہیں ہوتا معاشرے میں. وہ خود کو اچھا سمجھ رہی ہے، دوسری طرف خود کو اچھا. ہمیں اپنے بچوں کو عادت ڈالنی پڑے گی. کیا؟ کہ دیکھو جو کام کر رہے ہو، بھلے تم ایک ٹافی کھول کے کھا رہے ہو، اس بات سے تمہارا امام راضی ہے، تمہارے وقت کا امام. اگر حضرت حجت راضی ہیں تو وہ کام کرو. ہم کتنا پریشان ہوتے ہیں، یہ نہ کھا لیں بچے، یہ نہ چھو لیں بچے، بچے بڑے ہوتے ہیں ملک سے باہر پڑھنے جاتے ہیں، کسی غلط کام میں نہ پڑ جائیں. اگر ہم بچپن سے بچوں میں عادت ڈالیں اور خود بھی عمل کریں ہر کام کرنے سے پہلے، آج سے شروع کیجئے، آج سے کہ جو بھی کام کریں ذہن میں یہ خیال ہو کہ میرا امام مجھ سے راضی ہے، یہ عمل امام کی نگاہ میں ٹھیک ہے. بار بار پریکٹس کیجئے، آپ نے ہر دفعہ سنا ممبروں سے بار بار سنا، مگر ہم اس کو پریکٹس نہیں کرتے. جب تک پریکٹس نہیں کریں گے عادت نہیں بنے گی. اب جب یہ عادت بن جائے، بچہ دیکھتا ہے ماں ہر کام کرنے سے پہلے سوچتی ہے کہ میرا امام اس سے راضی ہے، اور اگر امام راضی ہے تو کرتی، تو آپ یقین مانیے زندگی کا ہر عمل عبادت بن جائے گا. اور یہ آیت یہی پیغام دے رہی ہے، جو لوگ اعمال بد کرتے ہیں کیا وہ ہمارے قابو سے باہر نکل گئے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں نکلے. اللہ رسی کھینچتا ہے، اسے کوئی جلدی نہیں ہے. تو اگر ہم اعمال بد سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، ہم خود بھی آج سے یہ عادت ڈالیں. آج سال کا پہلا دن ہے، جو اسلامی سال ہے وہ پہلی محرم سے شروع ہو رہا ہے. آج سے یہ ڈالیں عادت کہ کچن میں کام کر رہی ہیں، نل کھولتے، کھانا پکاتے، پیاز ڈال رہی ہیں سالن میں، کپڑے دھو رہی ہیں مشین میں، کچھ بھی کام کر رہی ہیں، اس کو پریکٹس کیجئے. جو میں کر رہی ہوں میرا امام اس سے راضی ہے، جو میں بول رہی ہوں میرا امام اس سے راضی ہے. ہم پتہ نہیں کیا کیا بول جاتے ہیں، اور بول بول کے بھول جاتے ہیں، باتیں کر کر کے بھول جاتے ہیں. ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں، ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہم تو روزہ رکھتے ہیں، ہم تو پردہ کرتے ہیں، ہم تو خبز نکالتے ہیں، ہم اپنے گناہوں کو بھول جاتے ہیں. اچھا یہ جو میں کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگ عادت ڈالیے، میں عادت ڈالوں، آپ عادت ڈالیں کہ ہمارا امام اس سے راضی ہے یا نہیں، یہ کیوں کریں گی؟ اس لیے کہ کسی ذاکرہ نے مجلس میں پڑھ دیا ہے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اس لیے کہ امام نے کہا ہے، امام کی خواہش ہے. اور کس امام کی؟ چھٹے امام صادق علی محمد، امام جعفر صادق. وہ مشہور واقعہ جو میں نے اس ممبر سے بارہا بیان کیا، آپ نے بہت ساری مجلسوں میں سنا ہوگا، چند لفظوں میں دہرا دوں. ایک عورت مرنے کے قریب تھی، طبیبوں نے کہہ دیا تھا کہ شراب تیرا علاج ہو سکتی ہے. چھٹے امام کی خدمت میں آئی تھی اور کہا تھا مولا طبیبوں نے کہا ہے میرا علاج نہیں ہو سکتا، اگر ہو سکتا ہے تو صرف شراب سے. مولا میں کیا شراب استعمال کروں؟ کیوں پوچھ رہی ہے؟ شراب حرام ہے. مولا نے اس سے سوال کر لیا. مولا کہتے ہیں جب طبیب نے کہہ دیا تو مجھ سے کیا پوچھنے آئی ہے؟ جب طبیب نے کہہ دیا تو مجھ سے کیوں پوچھنے آئی ہے؟ کہتی ہے مولا میں نے طبیب کو اپنا امام نہیں مانا، میں آپ کو اپنا امام مانتی ہوں، اور میں نے سنا ہے آپ سے کہ میدان قیامت میں اپنا نامہ اعمال خود پڑھنا ہوگا، اور جب ہم اپنے نامہ اعمال کو پڑھ رہے ہوں گے تو ہر عمل پر فرشتہ پوچھے گا کس کے حکم سے کیا، میں کہوں گی آپ کے حکم سے کیا، اور میری خواہش یہ ہے کہ میرے نامہ اعمال کے پہلے عمل سے آخری عمل تک فرشتہ پوچھتا جائے اور میں کہتی جاؤں بحکم امام کیا تھا، بحکم امام کیا تھا. جب اس نے یہ جملہ کہا تو چھٹے امام خوشی سے کھڑے ہو گئے، کہا کاش میرا ہر شیعہ ایسا ہو جائے کہ وہ ہر عمل کرتے وقت یہ سوچے مجھے میدان قیامت میں جواب دینا ہے، کسی کو برا بھلا کہا کس کے حکم سے کہا، کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ کسی کو ڈانٹا کس کے حکم سے ڈانٹا، کیا جواب دیں گے؟ کسی کی غیبت کی کس کے حکم سے کی، کیا بولیں گے؟ اپنی خواہش کے نسخے، اپنی خواہش کی خواہشات کی بنا پر. آج سے یہ عادت ڈالیے، پریکٹس کیجئے، میں بھی کروں گی آپ بھی کیجئے. جو عمل کریں فقط اس نیت سے کریں کہ میرا امام اس عمل کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور اگر امام راضی ہے تو دنیا بھی ہماری ہے، آخرت بھی ہماری. صلوات پڑھ بابا سے بلند. اور اس آیت میں ایک پیغام اور ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو اعمال بد کر رہے ہیں کیا ہمارے قابو سے باہر نکل گئے ہیں؟ چوتھی آیت ہے، یہ ان کے لیے بھی پیغام ہے جب کوئی بہت اللہ کا اطاعت گزار بندہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، دعائیں بھی کرتا ہے، مگر نعمتوں سے محروم ہے، اولاد نہیں ہے کسی کے پاس، کسی کے پاس 6-7 سال سے جاب نہیں ہے، کسی کے پاس اپنا مکان نہیں ہے، یہ چند چیزیں ہیں، بڑے بڑے مسائل ہیں، اور سامنے والے شخص کو دیکھ رہا ہے کہ وہ اعمال بد بھی کر رہا ہے، نماز بھی نہیں پڑھ رہا، گانا بھی سن رہا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے، مگر بڑی سکون میں ہر چیز اس کے پاس ہے. ہم سب نے زندگی میں کبھی نہ کبھی اللہ سے شکوہ کیا ہے، کیا یا نہیں کیا ہے؟ اللہ اس کے پاس، جس کے پاس اولاد نہیں ہے ان کے پاس اللہ نے اتنے بیٹے دے دیے، سب شرابی ہیں اور فلاں ہیں فلاں ہیں، مجھے ایک بیٹی دے دیتا، شکایت کرتے ہیں نہیں کرتے؟ ان کے پاس اتنا پیسہ ہے حرام میں خرچ کریں، ہمیں تھوڑا رزق حلال ہی دے دیتا. ہم اللہ سے شکوہ کرنے کا حق نہیں رکھتے، جو کچھ وہ دے رہا ہے اس کا فضل و کرم ہے، ہم اللہ پہ کوئی حق نہیں رکھتے. مگر جب یہ خیال آئے، دیکھیں کہنا بڑا آسان ہے کہ جو جس حال میں اللہ نے رکھا ہے، کچھ کو اللہ دے کر آزماتا ہے کہ جو میں نعمتیں دے رہا ہوں اس کو میری راہ میں خرچ کرو، اور کچھ کو نہ دے کر آزماتا ہے. جب نہ دے کر آزمائے تو صبر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. کسی کے پاس 11-12 سال سے اولاد نہ ہو اور اس کے گھر میں سب کی اولادیں ہیں، اس کے لیے صبر کرنا مشکل ہوتا ہے. یا اللہ مجھے ایک بیٹی ہی دیتا، شکایت کرتا ہے انسان؟ نہیں، اس کو اپنے ایمان پہ ثابت قدم رہتے ہوئے اللہ سے مانگنا ہے. اللہ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ تم مانگو گے میں نہیں دوں گا، میں نے مقدر لکھ دیا. نہیں، تم بار بار مانگو. شب قدر تمہیں دیے، شب جمعہ تمہیں دیے، شب برات تمہیں دیے، میں تقدیروں کو بدل دیتا ہوں، مجھ سے مانگو میں تم کو دے دوں گا. مگر کبھی شکوا نہ کرو اللہ سے. وہ جب شکوا آئے، اعمال بد ہیں اور بڑے آرام میں ہیں، اس آیت کو یاد کر لیجئے کہ اللہ نے کہا جو اعمال بد کر رہے ہیں وہ ہمارے قابو سے باہر تھوڑی ہیں. ہم پوچھیں گے اور ضرور پوچھیں گے، حساب لیں گے، ایک ایک لمحے کا حساب لیں گے. اب اللہ پانچویں آیت میں ارشاد فرماتا ہے، جو لوگ اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، من کانا یرجو لقاء اللہ، جو اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، فَإِنَّا عَنَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْحَكِيمُ، سمیع العلیم، کہ جو اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے یہ سچا وعدہ ہے، اور اللہ نے ایک وقت مقرر کر دیا ہے روز قیامت کا جب لوگ اللہ سے ملاقات کریں گے. اللہ سے ملاقات کیسے کریں گے؟ اللہ تو جسم نہیں رکھتا، تو اللہ سے ملیں گے کیسے؟ علماء تفسیر کہتے ہیں میدان قیامت میں بندگان خدا اس کیفیت میں ہوں گے کہ اللہ کے اور بندوں کے درمیان سے حجابات ہٹ جائیں گے، وہ اللہ کی حکمتوں کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہوں گے. یہ لقاء اللہ ہے کہ اللہ سے ملاقات ممکن ہے، اللہ نے وقت مقرر کیا ہے اور خدا سے ملاقات ہوگی. اب چھٹی آیت میں، کیونکہ وقت گزر رہا ہے، مختصراً خلاصہ پیش کرتی ہوئے آگے بڑھ جاؤں. چھٹی آیت میں اللہ کہہ رہا ہے، ومن جہادا فانما یجاہد لنفسہ ان اللہ لغنی عن العالمین، جو بھی جہاد کرتا ہے وہ اپنے نفس کے لیے کرتا ہے، اسے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں. کیسا جہاد؟ ایک تلوار کا جہاد ہے اور ایک جہاد ہے جو ہم اپنے نفس سے کرتے ہیں. رسول نے کہا ہے جو جہاد تم ہر وقت کرتے ہو اپنے نفس کے ساتھ، وہ جہاد اکبر ہے. جہاد اکبر کا ہے اپنے نفس سے لڑنے کو، اپنے نفس کے وسوسوں سے لڑنے کے، اللہ نے کہا جہاد اکبر ہے. اس جہاد کو جو کر رہا ہے، جو کر رہا ہے، سب کر رہے ہیں، کہ یہ جہاد تم اپنے لیے کر رہے ہو، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ بے نیاز ہے، اس پوری دنیا سے اللہ بے نیاز ہے. اور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے شیخ صدوق نے کہ اپنی کتاب کمال الدین میں جو کتاب ہے ان کی، اس میں لکھا کہ امام زمانہ نے اپنے نائب کو ایک تحریر لکھ کے دی تھی، اپنی امامت کی دلیلیں دی تھی، اور اس آیت کو لکھا تھا جو میں نے آپ کے سامنے سورہ عنکبوت کی چھٹی آیت پڑھی، اس آیت کو لکھا تھا اور کہا تھا میری غیبت سے لوگوں کی آزمائش شروع ہو گئی ہے، میری غیبت سے لوگوں کی آزمائش شروع ہو گئی ہے. ہم میں سے کتنے ہیں سینہ ٹھوک کے بولے گا، فرش عزا پر ہیں، شیطان دور ہے، معصومین قریب ہیں. اپنے آپ سے پوچھئے، ہم اپنے امام سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ کیا ایسی محبت ہے کہ اگر میرا بھائی، میرا بیٹا، میرا باپ، میرا شوہر، اگر کچھ دنوں کے لیے دور چلا جائے اور پتا نہ ہو کہاں گیا، اسے کہا تھا فلاں دن آؤں گا، واپس نہیں آیا، پتا ہے غائب ہے، آئے گا، کہاں گیا، ہم چین سے رہیں گے؟ آنکھوں سے آنسو بہتے رہیں گے؟ کبھی ہم اس طرح امام زمانہ کے لیے روئے؟ کبھی ہم نے اس طرح دعائیں ازبا پڑھی کہ ہم چیخے مار کے روئے، میرا وقت کا امام نہیں ہے، میں سب کو دیکھ رہی ہوں مگر میرے وقت کا امام نہیں ہے؟ ہم ایسی محبت اپنے امام سے نہیں کرتے. اور اگر ہم بچپن سے اپنے بچوں کو یہ عادت ڈال دیں کہ وہ ہر عمل کرنے سے پہلے سوچے میرا امام اس سے راضی ہے یا نہیں ہے، آپ یقین جانیے تربیت کا بہت اہم اصول ہے. اور ایک ماں نے اپنے بچے کو یہی سکھایا تھا. اس خاتون کا شوہر اہل سنت تھا، خود شیعہ تھی، بیٹا پیدا ہوا، بیٹا بھی اہل سنت کے عقیدے پہ چلنے لگا. ماں بچپن سے سکھا رہی تھی، ہم شیعوں کا طریقہ ہے جب بھی ہم کسی مشکل میں پھنس جاتے ہیں ہم اپنے وقت کے امام کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں یا ابا صالح المہدی ادرکنی، مولا مدد کو آئیے، آپ میرے وقت کے امام ہیں، آپ مجھے نہیں نکالیں گے تو میں کیسے نکلوں گی. یہ بات وہ بچپن سے اپنے بچے کو کہتی آ رہی تھی، جو کہ بچہ اہل سنت پر ہے. اس بچے وہ بچہ جوان ہو گیا تو تیل بیچنے لگا، مختلف علاقوں میں جاتا تھا. اب عرب کے شہر ریگستان ہے، ایک جگہ راستہ بھٹک گیا، جب راستہ نہیں مل رہا اسے ماں کی بات یاد آئی. ہم شیعہ جب بھی کسی مصیبت میں پھنس جائیں اپنے وقت کے امام کو پکارتے ہیں. اس نے سوچا پہلے میں اپنے خلیفاؤں کو پکارتا ہوں، میں جن کو مانتا ہوں، نام لیے خلیفاؤں کے، کوئی مدد کو نہ آیا. اپنی ماں کے عقیدے پر پھر پکارا یا ابا صالح المہدی ادرکنی. پکارنا تھا کہ سامنے سے ایک نوجوان جائے، کہا کیا بات ہے؟ کہا میں ہوں تمہارے ماں کا امام، میں ہوں حضرت حجت. کیا بات ہے؟ کہا مولا راستہ بھٹک گیا ہوں، مجھے راستہ نہیں مل رہا. مولا نے ہاتھ پکڑا، کہا فلاں جگہ بھی تک چلو، اس سے آگے بڑھو گے تمہیں دیہات مل جائے گا، تمہارا گاؤں وہاں پر ہے. جب مولا نے راستہ بتا دیا تو کہا آپ میرے ساتھ نہیں چلیں گے؟ امام کہتے نہیں، دنیا میں ہزاروں جگہ سے مجھے پکارا جا رہا ہے، مجھے سب کی یاد آ جائے. تو امام کہتے ہیں مجھے دنیا کے ہزاروں حصے سے پکارا جا رہا ہے، مجھے ہر صدا کا جواب دینا ہے، تم جاؤ اپنی منزل تک. اور رشتےداروں میں اور آپ جو اس فرش عزا پر آئے ہیں، آج دو سبق یاد رکھیے گا، ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور آج سے ہر کام شروع کرنے سے پہلے میرا امام مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے، میرا امام اس کام سے، اس بات جو میں بول رہی ہوں، اس امام راضی ہے یا نہیں ہے. اور آج اسی امام کی دعوت پر ہم فرش عزا پہ آئے ہیں. مجلس کے فرش پر وہ آتا ہے جسے وقت کا امام نام لے کر دعوت دیتا ہے. ہمارے امام نے ہمیں بلایا ہے اپنے جتے گریہ کرنے کو، امام کی آواز سے ہم جمع ہیں. اور آج پہلی محرم ہے، حسین کی مدینے سے روانگی پڑھوں گی، مولا ہمارے آنسوؤں کو قبول کر لیجئے گا. 28 رجب کا دن تھا، مولا کو بلایا گیا رات میں، 28 کی رات میں مولا کو دربار میں بلایا گیا. مولا اپنے گھر سے نکلے، زینب نے کہا اکیلے نہ جانے دوں گی، بنی ہاشم کے جوانوں کو بلایا، عباس میرا بھائی دربار میں جا رہا ہے، علی اکبر میرا بھائی دربار میں جا رہا ہے. 30 بنی ہاشم کے جوانوں نے امام حسین کو گھیرے میں لیا، دربار میں گئے. مولا نے کہا تم دربار سے باہر ٹھہرو، میں دربار میں جاتا ہوں، اگر میری آواز بلند ہو جائے تو دربار میں آ جانا. مولا گئے، مولا سے بیعت طلب کی گئی. مولا نے کہا کل صبح دربار سے جانا، کل بتاؤں گا کس کی بیعت کی جاتی ہے، کون بیعت لینے کے قابل ہے. مولا مڑے، جیسے ہی مولا مڑے مروان نے ولید سے، ولید جو مدینے کا حاکم تھا، اسے کہا حسین کو روک لے، ابھی حسین کا سر قلم کر دے ورنہ حسین تیرے قابو میں نہ آئیں گے. مولا نے یہ جملہ سنا، رخ کو پھیرا، زنے نیلگوں کے بیٹے تو مجھے قتل کرے گا، یہ مجھے قتل کرے گا. مولا کی آواز بلند ہوئی، عباس علمدار شمشیر لے کے دربار میں داخل ہوئے. کس نے میرے مولا کے حضور میں گستاخی کی؟ میرا دل چاہتا ہے میں ہاتھ جوڑ کے عباس علمدار سے کہوں مولا ابھی تو وطن ہے، روز عاشور عالم غربت میں حسین پکار رہے ہوں گے، اللہ مولا بیت الشرف میں واپس آئے. جیسے ہی واپس آئے زینب سے کہا زینب اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہ گیا، سامان سفر تیار کرو. مولا نے ایک لسٹ دی زینب کو، یہ لوگ ہمارے ساتھ جائیں گے. زینب سامان سفر تیار کرنے لگی اور مولا حسین نانا کے روزے پہ آئے. عجب بے قراری تھی. حسین جانتے تھے یہ میری زندگی کی آخری رخصت ہے جو میں اپنے نانا سے لے رہا ہوں. حسین بار بار نانا کی قبر پہ لپٹتے تھے، رخصت ہوتے تھے دروازے پہ جاتے تھے پھر پلٹ کے آگے قبر پہ گراتے تھے. اتنا روئے مولا، اتنا روئے کہا نانا اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہ گیا. نانا کیا آپ مجھے اپنے پاس سے ہی بلا لیں گے؟ ایک بار کی نانا کو قبر سے باہر دیکھا، کہا حسین تمہیں کربلا جانا ہے، تم کربلا نہ جاؤ گے تو میرا دین نہ بچے گا، تمہیں کربلا جانا ہے، عورتوں کو بچوں کو ساتھ لے کر جانا ہے. حسین نانا کی قبر سے رخصت ہوئے، بھائی کی قبر پہ آئے، بھائی کو سلام آخر کیا. عزاداروں آج بھی ہم جاتے ہیں مدینے میں اپنے اماموں کی قبر کو دیکھ نہیں پاتے، اماموں کی قبر کو دیکھ نہیں پاتے. مولا وہ دل لائے یہ جنت البقیع پھر تعمیر ہو. مولا حسین امام حسن کی قبر سے رخصت ہوئے، اس کے بعد مولا حسین اپنی ماں کی قبر پہ آئے. مگر ماں کی قبر پہ کیسے آئے؟ جیسے ہی ماں کی قبر کو دیکھا گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے. امام حسین ماں کی قبر سے لپٹ گئے، کہا ماں آپ کا بیٹا سلام آخری کرنے آیا ہے، میرا سلام قبول کیجئے، آپ کی قبر پہ چراغ جلانے والا جا رہا ہے. قبر سے آواز آئی وعلیکم السلام یا غریب الامام، اے میرے غریب بیٹے تجھ پر میرا سلام، صرف تو ہی نہیں جا رہا میں بھی تیرے ساتھ ساتھ چلوں گی. عزاداروں ماں کی قبر سے رخصت ہوئے. 28 رجب کا دن آیا، مولا کو مغرب سے پہلے سفر کے لیے نکلنا تھا. جناب زینب سے کہا زینب سامان سفر تیار کر دو. سواریاں لائی گئیں، بنی ہاشم کے محلے میں پہرا ہے. کیوں ہے؟ آج ہر ماں کے پاس بیٹا موجود ہے، ہر بی بی کا وارث موجود ہے، ہر بہن کا بھائی موجود ہے، عباس پہرا دے رہے ہیں. کوئی بنی ہاشم کے محلے میں نہیں آ سکتا. جب سواریاں لائی گئیں، اماریاں لائی گئیں، سامنے بٹھا دی گئیں، ایک بار کی امام حسین نے جناب زینب سے کہا زینب اب وقت سفر ہے، بیویوں سے کہہ دو فاطمہ صغرا کو خدا حافظ کہے مگر کوئی فاطمہ صغرا سے کوئی بات نہ کرے، جلدی سے خدا حافظ کہہ کے نکل آئے. سب بیویوں کو امام حسین کا حکم مل گیا، سب گئی جناب صغرا کے پاس، فاطمہ صغرا کے سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹا خدا حافظ، اور ہر بیوی باہر نکل آتی ہے. ادھر جناب فاطمہ صغرا کا دل بے چین ہے، میرا بابا مجھے کیوں نہیں لے جا رہا، علی اصغر بھی جا رہا ہے، میرا بابا مجھے کیوں نہیں لے جا رہا، بہت بے چین ہے. بیوی آتی ہیں خدا حافظ کرتی ہیں گزر جاتی ہیں. جناب زینب گھسی، سر پہ ہاتھ رکھا بیٹا خدا حافظ. اب سفر شروع ہوتا ہے، بی بی فاطمہ صغرا نے پھوپھی کا دامن پکڑ لیا، پھوپھی میری سفارش کر دے، میرا بابا مجھے نہیں لے جا رہا. پھوپھی کہتی ہے فاطمہ صغرا ہم جلد آ جائیں گے، بیٹا صبر کرو ہم جلد آئیں گے. فاطمہ صغرا کہتی ہے پھوپھی سب آئیں گے میرا بابا نہیں آئے گا، پھوپھی سب آئیں گے میرا بابا نہیں آئے گا. کہا تجھے کیسے پتا؟ کہا میں بیمار ہوں، کل رات اپنے حجرے میں تھی نیند نہیں آ رہی تھی، ایک بار کے حجرے سے باہر صحن میں آئی، دیکھا کہ گھر کی پچھلی دیوار سے ایک سیاہ پوش بی بی بیٹھی ہے اور رو رو کے کہہ رہی ہے ہائے میرا حسین، ہائے میرا لال حسین. بھی میں نے پہچان لیا میری دادی بہن کر رہی تھی،
سب آئیں گے، بابا نہیں آئیں گے۔ بی بی زینب کبری نے فاطمہ صغرہ کا ہاتھ پکڑا، حسین کے حجرے میں آئی، کہا بھیا فاطمہ صغرہ کو لے کر آئی۔ اس سے پہلے کہ زینب کچھ کہتی، امام حسین نے کہا زینب سفارش نہ کرنا، زینب سفارش نہ کرنا، تم تو جانتی ہو بابا سب کچھ بتا کر گئے ہیں کیا ہونے والا ہے، میری ہر بیٹی یا تو نانا رسول خدا کی شبیہ ہے یا میرے بابا علی مرتضیٰ کی شبیہ ہے، مگر میری بیٹی فاطمہ زہرا، میری ماں فاطمہ زہرا کی شبیہ ہے، میں اپنی ماں کی شبیہ کو بازاروں میں درباروں میں سر برہنہ نہیں دیکھ سکتا۔ لعنة الله يا قوم الظالمين، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بارالہ تو سب سے پہلی دعا یہ ہے، اس مصائب کے وارث امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما دے۔ دنیا میں مظالم بڑھتے جا رہے ہیں، خدایا ان مظالم سے انتقام کے لیے حضرت حجت کی تاجیل میں، ظہور میں تاجیل فرما دے۔ ہماری اس مجلس عزا کو قبول فرما لے، ہم سب کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ اس مجلس عزا کے توسل سے معاف فرما دے۔ جو آنکھیں رو رہی ہیں ان آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب کروا دے۔ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی دور ہو جائے۔ جو ماں بھی اولاد کے کسی دکھ میں مبتلا ہے اس کے دکھ کو دور کر دے۔ جو قرضدار ہے قرض ادا کر دے۔ جو رزق کی تنگی کا شکار ہے رزق میں برکت دے دے۔ خدائے جو بیمار ہے انہیں شفا کلی عطا کر دے۔ جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے ظلم کا خاتمہ کر دے۔ عزاداری امام حسین کی حفاظت فرما، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اور جب امام زمانہ ظہور فرمائے اور صدا دے تو لبیک کہنے والوں میں ہم سب آگے آگے ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔